فراشاً والسماء بناءً.
یہ اعبدو کی دلیل نمبر چار ہے کہ جس اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا. جعل کئی معانی کے لیے استعمال ہوتا ہے. علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے خلق لا کر کے معنی متعین کر دیا اور یہ بتلا دیا کہ جعل خلق کے معنی میں ہے, گویا جعل بسیط ہے, مرکب نہیں ہے. اور جعل بمعنی خلق متعدی بیک مفعول ہوتا ہے, اور وہ یہاں پر وہ ہے الارض, جس اللہ نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا. فراش حال بن رہا ہے. دیکھو زمین کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسا عجیب و غریب بچھونا بنایا ہے کہ دنیا میں جتنی بھی بچھونے بننے کے قابل چیز ہے اس کا تعلق زمین سے ہے. اگر کوئی آدمی پلنگ پر بچھونا بچھائے گا تو بھی پلنگ زمین پہ رکھے گا. کوئی آدمی جو ہے 50ویں منزل پر رہتا ہو اور وہاں بچھونا بچھائے گا, اس کا تعلق بھی زمین کے ساتھ ہے. اور یہ پہلے پوری زمین پانی تھی, یہاں تک کہ خدا کا عرش بھی پانی پر تھا, کان عرشہ علی الماء. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی پانی کے اوپر اس زمین کو بچھو کر کے بچھونا بنا دیا. اور علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے کتنی اچھی توجیہ کی کہ وہ اتنی سخت بھی نہیں ہے زمین کہ اس کے اندر سے کوئی چیز اگ کے باہر آ نہیں سکتی, اور اتنی نرم و نازک بھی نہیں ہے کہ انسان اندر دھس جاوے, عمارتیں دھس جاوے. اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو عجیب غریب بین بین بنایا ہے کہ ایک معمولی کوپل جو بیچ میں سے نکلتی ہے وہ بھی باہر آ جاتی ہے, اور بڑی بڑی عمارتیں, بڑے بڑے پتھر اور وزندار انسان جانور وہ بھی اس کے اوپر ٹک جاتے ہیں. کیسی بین بین کیفیت کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ زمین بنائی. اور بستر میں یہی دو طرح کی کیفیت مناسب ہوتی ہے, ایک دم نرم بستر مثلا پانی تو اس کے اوپر آپ سو نہیں سکتے, اور ایک دم نرم نازک بستر وہ بھی جو ہے آرام دہ نہیں ہوا کرتا, اور ایک دم سخت بستر وہ بھی آرام دہ نہیں ہوا کرتا, درمیان درمیان ہونا چاہیے. بساتن, اللہ نے زمین کو ایک بچھونا بنایا جو بچھایا جائے, اس کے اوپر لیٹا جا سکے. لا غایت لہا فی الصلابتی, سختی میں انتہائی درجے کی نہیں ہے, اور لیونت اور نرمی میں بھی انتہائی درجے کی نہیں ہے کہ اس کے اوپر استقرار ممکن نہ ہو سکے, بلکہ درمیان درمیان کا اللہ نے اس کو بنایا. والسماء بناء, اور اللہ تعالی نے آسمان کو چھت بنایا. اگر یہ آسمان چھت نہ ہوتا تو انسانوں کی زندگی جو ہے کہ مزہ سے خالی ہو جاتی. کیوں؟ اس لیے کہ جنت جہنم جن کے مقام عرش الہی کے قریب ہے, انسان دنیا میں سے رہتے رہتے وہ جہنم کے اوپر اس کی نظر ہو سکتی تھی, اور انسان جہنم کے نظارے دیکھتا تو زندگی کا مزہ ختم ہو جاتا. آج آسمان کے اوپر تھوڑے سے کڑاکے بھڑاکے ہوتے ہی انسان پریشان ہو جاتا ہے, نیند اڑ جاتی ہے, طبیعتیں بے چین ہو جاتی ہے, گھبراہٹ تاری ہو جاتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان کو ایک چھت بنا دیا, اوپر والی چیز کوئی ہم کو نظر ہی نہیں آتی, وہاں کا غیبی نظام. اسی طریقے سے کوئی بھی چیز, دیکھو یہ تو ایک اصلی چھت ہے, عارضی چھت کے بغیر بھی انسان کو سکون نہیں ملتا. کوئی آدمی مکان کی چار دیوار بناوے, چھت نہ بناوے, تو لوگ کیا کہیں گے, ادھورا گھر کب تک رکھو گے؟ گھر کی تکمیل چھت سے ہے. کائنات ایک مکان ہے, اللہ نے آسمان کو اس کی چھت بنا کر کے مکان کی تکمیل فرمائی. والسماء بناء وانزل من السماء ماء, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان سے پانی برسایا, یعنی بارش کا پانی. فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اللہ تعالیٰ نے آسمان کے پانی کے ذریعے سے قسم قسم کے پھل فروٹ نکالے، اسی لیے انواع کا ترجمہ کیا گیا، اقسام اقسام کے. دیکھو ہر پانی میں اگانے کی صلاحیت نہیں ہوا کرتی. دنیا میں آج بھی بہت سارے پانی ہیں جس میں انبات کی صلاحیت نہیں ہے. بارش کے پانی میں اللہ نے انبات کی صلاحیت رکھی، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اعلیٰ ترین قدرت ہے. اور جتنی انبات کی صلاحیت بارش میں ہے، اتنی صلاحیت اور کسی پانی کے اندر نہیں ہے. ثمرات سے مراد لیا جائے گا پھلوں کو بھی، پیداوار کو بھی، اسی لیے کہ اناج، گلے، سبزیاں، یہ بھی ایک طرح کا ثمرہ ہے اس پودے کا. تو ثمرات میں سب چیز آ جائے گی. رزق لکم، تمہاری غذا کے واسطے، تمہارے کھانے کے واسطے. آیت کریمہ میں ثمرات بول کر کے وہ تمام چیزیں بھی مراد لی جائے گی جس سے انسان فائدہ اٹھاتے ہیں، انسان کے لیے قابل نفع ہوا کرتی ہے، وہ تمام کی تمام چیزیں ثمرات میں آ جائے گی. لکم بول کر کے اشارہ اس بات کی طرف معلوم ہو رہا ہے کہ اصلاً یہ انسان کے واسطے ہیں، اور ضمناً دوسری مخلوقات بھی اس سے فائدہ اٹھا لیتی ہے. اور رزق دو طریقے کا ہوتا ہے، بالواسطہ بلاواسطہ. اس کائنات میں زمین پر اگنے والی بہت ساری چیزیں بلا واسطہ انسان کے لیے رزق ہے، جیسے سبزیاں، اناج، گلے، یہ سب پھل فروٹ میوے، یہ بلا واسطہ انسان کے لیے رزق ہے. اور بہت ساری چیزیں بل واسطہ رزق ہے، گھاس، درختوں کے پتے، انسان اس کو کھاتے نہیں ہیں لیکن جانور اس کو کھاتے ہیں، اور وہ جانور کو انسان کھاتا ہے. یہ ہو گیا بل واسطہ رزق. تو علامہ سیوطی رحمت اللہ علیہ نے دونوں طرح کے رزق کی طرف اشارہ کر دیا، تاکلونہ، تم خود کھاتے ہو، اور تمہارے جانوروں کو تم اس کا چارہ چراتے ہو، اور یہ جانور تمہارے لیے بل واسطہ رزق بنتے ہیں، یہ رزق کا سبب ہے. فلا تجعلوا للہ اندادا، ایک مثبت پہلو ہوتا ہے، ایک منفی پہلو ہوتا ہے، تاکہ بات پوری واضح ہو جائے. سبق آنکھ کھول کر کے سنا کرو، آنکھ بند کر کے نیند نکالتے ہوئے مت سنو. مثبت منفی دونوں پہلو، تاکہ بات مکمل واضح ہو جائے. اعبدوا ربکم مثبت پہلو ہے، فلا تجعلوا للہ اندادا منفی پہلو ہے، تاکہ توحید پورے طور پر جو ہے واضح ہو جائے. انداز یہ ندن کو کہتے ہیں. آیت کریمہ کے اندر ند کا مرادی معنی مراد لیا گیا ہے، شرکا یہ مرادی معنی ہے، اور دونوں طرح کے شریک مراد ہے، شریک فی ذات اور شریک فی صفات. دونوں طرح کا شرک اور شریک اللہ تعالی کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے. اور مکہ کے مشرکین بتوں کو اللہ کی عبادت کے اندر شریک مانا کرتے تھے، اسی لیے ان کو کہا گیا کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک مت بناؤ. اور ایک سوال یہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام کے اندر آیا فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، تو یہ حکم دیا گیا ہے نفی کے انداز میں بطور تحکم کے، تا ہا کاف میم، تحکم کے انداز میں، یعنی کسی آدمی کو کوئی چیز کہنا بطور مذاق، یہ تحکم کہلاتا ہے، کسی آدمی کو کوئی چیز کہنا بطور مذاق. اب یہاں یہ ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے نا کہ کیا یہ بت واقعی اللہ کے شریک تھے کہ اللہ یوں کہہ رہے فلا تجعلوا للہ اندادا؟ تو جواب یہ کہ بطور تحکم کہا جا رہا ہے. تحکم یعنی مثلا ایک آدمی ہے بزدل، لیکن آپ ان کو کہو کہ یہ تو شیر خان، تو آپ کیا کہیں گے کہ کیا بات کر رہے ہو، یہ شیر خان، یہ تو بیچارہ لال چونٹی سے ڈرتا ہے، تو کہتے ہیں کہ یہ تو بطور مذاق ان کو یہ اعزاز لفظ کا دیا جا رہا ہے. اس انداز کے اندر یہاں پر یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ یہ بت یہ پتھرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے شریک بننے کے لائق کبھی نہیں ہو سکتے. فلا تجعلوا للہ اندادم وانتم تعلمون, کہ تم ان کے حقائق کو جانتے ہو کہ یہ بت سنتے نہیں, جواب نہیں دیتے, خود اپنی ذات کے اندر وہ محتاج ہے, تو پھر وہ کہاں خالق اور مالک بن سکتے ہیں. اس کے باوجود بھی تم ان بتوں کو اللہ کا شریک کر رہے ہو. انہ الخالق, کہ وہ اللہ کے وہ بت خالق ہو سکتے ہیں حالانکہ ان بتوں نے کسی چیز کو پیدا نہیں کیا, اور الہ وہی ہوتا ہے جو کسی کو پیدا کرے. یہ ایک عقلی دلیل کے ذریعے اس بات کیا کہ الہ وہی بنے گا جو خالق ہوئے, اور بتوں نے کسی چیز کو پیدا نہیں کیا, اسی لیے بت جو ہے اللہ کے ساتھ خالق بننے کے قابل ہے ہی نہیں. فلا تجعلوا للہ اندادا. جی,
وہ ہے جس نے زمین کو بچھونا بنایا, حال ہے ایسا بچھونا جس کو بچھایا جائے, نہ بالکل سخت ہے اور نہ اتنا نرم کہ اس پر استقرا بھی نہ ہو سکے, اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی کو اتارا اور اس کے ذریعے سے قسم قسم کے پھلوں کو نکالا تمہارے غذا کے لیے جس کو تم کھاتے ہو اور اپنے جانوروں کو بطور چارہ کے کھلاتے ہو. فلا تجعلوا للہ اندادا شرکاء فی عبادتی وانتم تعلمون انہ الخالق ولا یخلقون ولا یکون الہا الا من یخلق. سو تم اللہ تعالیٰ کے لیے ہمسر یعنی عبادت میں شریک نہ ٹھہراؤ, حالانکہ تم جانتے ہو کیا وہ خالق ہیں, حالانکہ ان شرکا نے کسی کو پیدا نہیں کیا, اور الہ تو وہی ہوتا ہے جو پیدا کرے. وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ شَكٍّ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا مُحَمَّدٍ مِّنَ الْقُرْآنِ أَنَّهُ مِنْ عِندِ اللَّهِ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ أَيْ الْمُنَزَّلِ وَمِن لِّلْبَيَانِ أَيْ هِيَ مِثْلُهُ فِي الْبَلَاغَةِ وَحُسْنِ النَّظْمِ
وَمِن جی
وَمِن لِّلْبَيَانِ أَيْ هِيَ مِثْلُهُ فِي الْبَلَاغَةِ وَحُسْنِ النَّظْمِ وَالْإِخْبَارِ عَنِ الْغَيْبِ والسورة قطعة لها أول وآخر وقلها ثلاث آيات ودعوا شهداءكم آلهتكم التي تعبدونها من دون الله أي غيره لتعينكم إن كنتم صادقين في أن محمدا قاله من عند نفسه فافعلوا ذلك فإنكم عربيون فصحاء مثله ولما عجزوا عن ذلك
بس اس کا تعلق آگے والی عبارت سے. وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُم صَادِقِينَ. توحید اللہ تعالیٰ کی یہاں تک بیان کی گئی. قرآن نے بالکل شروع میں اپنا تعارف کرایا, ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اس کے بعد تین جماعتیں بیان کی گئی, تیسری تینوں جماعت کا انجام بیان کیا گیا, تیسری جماعت کی دو مثالیں بیان کی گئی, پھر سب کو مشترکہ توحید کی دعوت دی گئی. اب رسالت کی دعوت ہے, اور رسالت کی دعوت کے لیے رسالت کا اقرار کہ بھئی تم رسالت کا اقرار کر لو, اور اقرار رسالت کا اس بات معجزات کے ذریعے رسالت کا اقرار ہوا اس بات ہوا کرتا ہے کہ کسی آدمی کو آپ رسول مانیں گے معجزات کی بنیاد کے اوپر, کہ اس کی زندگی کے اندر آپ نے کوئی معجزہ دیکھا اور معجزہ دیکھ کر کے آپ نے اس کی رسالت کا اقرار کیا اور رسالت کو مان لیا. تو یہاں رسالت کی دعوت دینی ہے, اور رسالت کا اس بات معجزے کے ذریعے سے ہوتا ہے, اسی لیے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ بیان کیا گیا. اور دیکھیے تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات وقتی تھے کہ ان کی زندگی تک محدود تھے, ان کی زندگی ختم معجزات ختم. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو معجزات ایسے ہیں کہ وہ غیر موقت الی یوم القیامہ ہے, قیامت تک باقی رہنے والے وہ معجزات ہے، حضور کی زندگی تک وہ موقت نہیں ہے۔ اس میں سے پہلا معجزہ وہ اس کی دعوت دے کر کے رسالت کے اقرار کی دعوت دی جا رہی ہے۔ وَإِن كُنتُم فِي رَيْب، اور اگر تم لوگوں کو شک ہے اس کلام قرآن کے بارے میں جو ہم نے ہمارے بندے کے اوپر اتارا ہے۔ نزلنا کا لفظ کیوں آیا، اس کی حکمت ایک سمجھو۔ زمانے جاہلیت کے جو شعراء تھے، ادبا تھے، فصحا تھے، بلغا تھے، وہ اشعار لکھتے تھے، خطبات لکھتے تھے، اور وہ تھوڑا 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 کر کے اپنا کلام منظر عام پر لاتے تھے۔ تو ان مکہ کے کافروں کے قرآن کو منزل من اللہ نہ ماننے میں جو اشکالات تھے، اس میں ایک اشکال یہ بھی تھا کہ جس طرح ہمارے فصحا اور بلغا اور ادبا اپنا کلام تھوڑا 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 کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے، منظر عام پر لاتے، اسی طرح یہ بھی تو قرآن تھوڑا 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 کر کے لوگوں کے سامنے لا رہے، منظر عام پر لا رہے۔ ان کی چاہت یہ تھی، لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، ایک مرتبہ میں کیوں پورا قرآن نہیں لے آتے اگر اللہ کا کلام ہے تو۔ یہ تو ہمارے ادیبوں کی طرح ہو گئے، فصیحوں کی طرح ہو گئے، بلیغوں کی طرح ہو گئے، تھوڑا 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 جیسا جیسا یہ بناتے ہوں گے اس طریقے سے ہمارے سامنے ظاہر کرتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کا ایک بہت بڑا اشکال تھا۔ تو نزلنا کا لفظ لا کر کے اشارہ کیا کر گیا کہ اس تھوڑے تھوڑے قرآن کو نازل کرنے کے اندر ہماری بڑی حکمتیں، تاکہ تمہارے لیے سمجھنا، عمل کرنا آسان ہو جائے۔ چونکہ ایک انقلابی کام کرنا تھا، پچھلے عقائد، پچھلے اعمال، پچھلے رسومات سب کو ختم کر کے ایک نئے عقائد، نئے معاملات، نئی شریعت لانی تھی، اسی لیے ہم نے تھوڑے تھوڑے طور پر اس کو نازل کیا۔ عبد کی اضافت نہ جمع متکلم کی طرف شرافت کی نسبت ہے۔ جیسے کہا جائے کہ یہ تو میرا بیٹا ہے تو بیٹے کے لیے شرافت ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضور کی نسبت اپنی ذات کی طرف کی عبدنا، یہ بڑی شرافت کی نسبت ہے۔ اور عبد سے مراد ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور نزلنا سے مراد ہے قرآن۔ انہو من عند اللہ، ان لوگوں کو شک اس بات کا تھا کہ یہ قرآن اللہ کے یہاں سے نہیں ہے۔ یہ محل ریب کا بیان ہے کہ شک کا مقام کیا کہ اللہ کے یہاں سے ہونے میں ان کو شک تھا۔ تو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، قرآن کی چند خوبیاں ہیں۔ نمبر ایک، فصیح ہونا۔ نمبر دو، بلیغ ہونا۔ نمبر تین، عربی ہونا۔ نمبر چار، منزل من اللہ ہونا۔ یہ نمبر پانچ، قرآن کی نظم کا انوکھا اور عمدہ ہونا۔ نمبر چھ، غیب کی خبریں دینا۔ یہ سب قرآن مجید کے اوصاف اور کمالات ہیں۔ مکہ کے مشرکین قرآن کے تمام کے تمام اوصاف کو مانتے تھے، ایک وصف کا انکار کرتے تھے، منزل من اللہ ہونے کا، ورنہ وہ مانتے تھے یہ فصیح کلام ہے، بلیغ کلام ہے، اس کی نظم بڑی عجیب و غریب ہے، یہ غیب کی خبریں دیتا ہے، یہ عربی کلام ہے، سب صفت مسلم، لیکن منزل من اللہ ہونا یہ لوگ مانتے نہیں تھے۔ تو اب ان لوگوں کو اس آیت میں سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھو، اگر یہ اللہ کا کلام نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود بنا بنا کے تمہارے سامنے پیش کر رہے ہیں، تو آپ فیصلہ کرو اپنی عقل اور سمجھ سے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عربی ہے تو تم لوگ بھی عربی ہو۔ اگر تم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فصیح بلیغ مانتے ہو تو تمہاری فصاحت بلاغت تو ان کے مقابلے میں بہت آگے ہیں، چونکہ یہ تو امی ہیں، تم نے تو باقاعدہ فصاحت بلاغت سیکھی ہوئی ہے، اور یہ تو مکہ سے نکل کر کہیں باہر بھی نہیں گئے اب تک۔ بچپن میں شام کا تجارتی سفر ہوا، اور تم لوگ تو ایران، روم، فارس کہاں کہاں تجارت کی غرضوں سے جاتے ہو، تو وہاں سے بھی کچھ قصے کہانیاں سن سنا کے لاتے ہوں گے، اور یہ تو یہیں رہتے ہیں، باہر کے قصے کہانی بھی ان کو سننے کو نہیں ملتے۔ تو جو کمالات جو ہے ان کے اندر تم کو نظر آ رہے ہیں، وہ کمالات ظاہر کے اندر تمہارے میں بدرج اولا پائے جا رہے ہیں۔ تم بڑے عربی ہو، تم بڑے فصیح ہو، بڑے بلیغ ہو، تو اگر یہ کلام گھڑ رہے ہیں تو تم بھی ایسا کلام گھڑ کے دکھلا دو۔ اگر ان کے کلام کو منزل من اللہ نہیں مانتے تو تم بھی ان کے جیسا ایک کلام گھڑ کے دکھلا دو، تو ہم مان لیں گے کہ یہ کلام منزل من اللہ نہیں ہے۔ یہ ہے فاتو بصورت من مثلی، تو ایک صورت لے آؤ تم قرآن مجید جیسی، ای المنزل، جیسا قرآن اللہ تعالیٰ کے یہاں سے اتارا جاتا ہے اس کے مانند ایک صورت تم بنا کر کے لے آؤ۔ من مثلی میں من بیان کے لیے ہے، یعنی من کا ما قبل، من کے ما بعد کا بیان بن رہا ہے۔ کیا مطلب؟ ای ہی مثلہ فی البلاغتی، کہ تمہارا بنایا ہوا کلام بھی قرآن جیسا بلیغ کلام ہو، وحسن نظمی، اور اس کی نظم اور عبارت بھی بڑی حسین اور قرآن جیسی ہو۔ یہ اعجاز لفظی ہے، اعجاز کی دو قسم ہیں، اعجاز لفظی اور معنوی۔ تو بلاغت اور حسن النظم اس کا تعلق اعجاز لفظی سے ہے۔ والاخبار عن الغیب، اور غیب کی خبریں بتلانے میں، قرآن تم کو غیب کی خبریں دیتا ہے کہ جنت ہے، جہنم ہے، حساب کتاب ہے، پل صراط ہے، یہ ہو گیا اعجاز معنوی۔ تو تم بھی ایسی عجیب و غریب معنی والی کوئی کتاب بنا کر کے لا کے دکھلا دو، صورت لا کے دیکھ لو۔ پھر علامہ سیوطی رحمت اللہ علیہ لفظ صورت کی تحقیق کرنے لگے کہ صورت ایک ٹکڑے کو کہا جاتا ہے جس کا اول بھی ہوتا ہے، آخر بھی ہوتا ہے، یعنی ابتدا بھی ہوتی ہے، انتہا بھی ہوتی ہے، اور کم سے کم تین آیت کے مجموعے کو سورت کہا جاتا ہے۔ وہ شروع میں اس کی سب باتیں موجود ہیں۔ وَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، شہداء یہ شہید اور شاہد کی جمع ہے، شہید کی جمع بھی ہے اور شاہد کی بھی جمع بن سکتی ہے، اور دونوں واحد قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، شہید بھی موجود ہے۔ شہید کا لفظ نمبر ایک حاضر کے معنی میں آتا ہے، نمبر دو ناظر کے معنی کے اندر آتا ہے، نمبر تین گواہ کے معنی کے اندر آتا ہے۔ یہاں کون سا معنی مراد دیا جائے گا؟ تو ایک قول یہ ہے کہ یہاں ناصر کا معنی مراد لیا جائے۔ وَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، تم تمہارے مدد کرنے والوں کو بلا، یعنی اکیلے قرآن کی صورت جیسی اگر کوئی صورت نہیں بنا سکتے تو معاونین کی ایک ٹیم جمع کرو، اور تمہارے بہترین معاون کون ہوں گے؟ آلِهَتُكُمْ، تمہارے معبودان باطل، الَّذِي تَعْبُدُونَهَا مِن دُونِ اللَّهِ، جن کی تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو چھوڑ کے عبادت کرتے ہو، ان کو تعاون کے لیے بلاؤ۔ تمہارا زام یہی ہے نا کہ ہم بتوں کی عبادت اس لیے کرتے ہیں تاکہ وہ ہماری مدد کرے، تو یہ ہے مدد کا موقع ان سے مدد لینے کا کہ چلو ایک آدھ صورت بنانے کی ہے، لا تزا منات، سب آؤ اپنے مل جل کے ایک صورت بنا ڈالے، مدد کے لیے بلاؤ۔ نمبر دو، بعض حضرات نے یہاں حاضر کا معنی مراد دیا، اور تفسیر فتح العزیز میں حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت نقل کی ہے کہ حاضر کا معنی یہاں بالکل فٹ بیٹھتا ہے۔ وجہ کیا؟ مشرکین مکہ اپنے بتوں کو اللہ کی طرح حاضر ناظر مانتے تھے، جس طرح ہمارے یہاں کے بدعتی نبی کو حاضر ناظر مانتے ہیں۔ مشرکین عرب کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ بت حاضر ناظر مانتے ہیں، اور وہ جو ہے ہماری مصیبتوں کو دفع کرتے ہیں۔ اس لیے یہاں حاضر کا معنی بھی کہ اپنے بتوں کو جو ہر وقت تمہارے زام میں تمہارے پاس حاضر ناظر رہتے ہیں، ان کی مدد لے کر کے تم قرآن کی ایک سورت بنانے کی کوشش کر لو، ای غیرہ اللہ کے علاوہ، من دون اللہ، گویا دون غیر کے معنی کے اندر ہے، لتعینکم، تاکہ وہ بھوت آ کر کے سب تمہاری مدد کرے قرآن کی سورت بنانے کے اندر، ان کنتم صادقین، اگر تم تمہارے دعوے میں سچے ہو تو ایک سورت بنا کر کے بتلاؤ، کیا دعویٰ تھا ان کا؟ ان محمدن قالہ من عند نفسی، کہ یہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی طرف سے گڑھتے ہیں، اس دعوے میں اگر تم سچے ہو تو اپنے معاونین کو جمع کر کے ایک سورت بنا کر کے دکھلا دو، ففعلوا ذالک، کر کے دکھلا دو یہ کام تم لوگ۔ یہاں سیوطی رحمت اللہ علیہ نے ففعلوا ذالک نکال کر کے بصریین کے مسلک کو ترجیح دی ہے، نحات بصریین کا مسلک یہ ہے کہ جزا شرط سے مقدم نہیں ہو سکتی، جزا شرط سے مقدم نہیں ہو سکتی، اسی لیے ففعلوا کو بات کے اندر لائے، جبکہ کوفیین کے نزدیک جزا شرط پر مقدم ہو سکتی ہے، بصریوں کے یہاں مقدم نہیں ہو سکتی، اسی لیے ان کنتم صادقین کے بعد ففعلوا ذالک نکالا سیوطی رحمت اللہ علیہ نے، ویا انہوں نے اشارہ دیا کہ میرے نزدیک بصریین کا مذہب راجے ہے، البتہ دال علل جزا مقدم ہو سکتی ہے، ورنہ جزا مقدم نہیں ہو سکتی، جزا پر دلالت کرنے والا کلمہ مقدم ہو سکتا ہے۔ فَإِنَّكُمْ عَرَبِيُّونَ، تم بھی ان کی طرح عربی ہو، فُصَحَاءَ مِثْلَهُ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے تم بھی فصیح ہو، اس لیے تم بھی جو ہے اس طرح کا کوئی کلام بنا کر کے لے آؤ۔ جی،
اور اگر تم کو شک ہے اس قرآن کے بارے میں جو ہم نے اتارا اپنے بندے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی طرف سے ہونے میں، تو تم اس کے مثل ایک سورت یعنی منزل کے مثل لے آؤ، اور من بیان کے لیے ہے، یعنی وہ سورت اس منزل کے مثل ہو بلاغت کے اعتبار سے، اور نظم کے عمدہ ہونے کے اعتبار سے، اور گیت کی خبر کے اعتبار سے، اور سورت ایک ایسے ٹکڑے کو کہتے ہیں جس کی ابتدا بھی ہو اور انتہا بھی ہو، اور سورت کی عقل میں مقدار 3 آیتیں ہیں، اور تم پکارو اپنے ان معبودوں کو جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر، تاکہ وہ معبود تمہاری مدد کریں، اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس قرآن کو اپنے جی سے گھڑ لیا ہے، سو تم اس کو کر دکھاؤ، اس لیے کہ تم بھی تو ان کی طرح عربی نسل ہو اور ان کے مثل فصیح ہو۔